بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمد. حضرت عمران بن حسين رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رقیہ نہیں ہوتا مگر نظر بد کی وجہ سے یا زہریلے جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے. فذکرتہ لسعید بن جبیر، تو میں نے اس کا تذکرہ سعید بن جبیر کے سامنے کیا. فقال، تو انہوں نے کہا حدثنا ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حدثنا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث ہم سے بیان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی. فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرهط، تو ایک نبی یا دو نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ جماعت گزر رہی تھی. والنبی لیس معه احد، اور کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حتی رفع لی سواد عظیم، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی. میں نے کہا کہ ما ہذا، یہ کون ہے، کون سی جماعت ہے؟ امتی ہذہ، کیا یہ میری امت ہے؟ قیل، کہا گیا کہ بل ہذا موسیٰ وقومہ، یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ اور ان کی جماعت ہے، ان کی قوم ہے. تو قیل، پھر کہا گیا کہ انظروا الی الافق، انظر الی الافق، آسمان کی طرف، افق کی طرف دیکھو. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، تو ایک بڑی جماعت تھی جس نے افق کو بھر دیا تھا، اتنی بڑی جماعت تھی جو افق کو، آسمان کو بھر رہی تھی. ثم قيل لي، پھر مجھ سے کہا گیا کہ انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، کہ آپ ادھر اور ادھر دیکھیں آسمان کے کناروں میں، آسمان کے مختلف افق میں. فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ، تو ایک بہت بڑی تعداد تھی جس نے آسمان کو بھر رکھا تھا. قيل، کہا گیا کہ هذه امتك، یہ آپ کی امت ہے. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000 بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اس امت میں سے جنت، اور ان لوگوں میں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے. ثم دخل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر داخل ہوئے. وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، لیکن آپ نے صحابہ کے سامنے یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان نہیں فرمایا کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. تو فافاض القوم، تو لوگوں نے گفتگو شروع کر دی. وقالوا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نحن الذین آمنا باللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے. واتبعنا رسوله، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، تو یہ ہم ہی ہیں. فنحن هم، تو یہ ہم لوگ ہیں. او اولادنا الذین ولدوا فی الاسلام، یہ ہماری اولاد ہے جو اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئی. فانا ولدنا فی الجاہلیہ، ہم لوگ تو زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کی بات پہنچی. فخرج، آپ باہر تشریف لائے. فقال، اور فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رقیہ نہیں کرتے، جو بدفالی نہیں کرتے. ولا یکتبون، اور یہ داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرتے. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. فقال عکاشۃ ابن محسن، عکاشہ ابن محسن نے کہا امنہم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں. فقام آخر فقال امنہم انا، دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول اللہ، میں بھی انہی میں سے ہوں. فقال، تو حضور نے فرمایا کہ سبقک بها عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے سبقت کر گئے، اب تمہارے لیے فضیلت نہیں. اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور سعید ابن، ان سے روایت ہے، تو ان کی یہ بات سعید ابن جبیر کے سامنے ذکر کی گئی. بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ لا رقیۃ الا من عین او حمیٰ، کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک، تو جھاڑ پھونک نہیں ہوتا ہے مگر نظر بد کی وجہ سے، او حمیٰ، یا زہریلے جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے. تو جب یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید ابن جبیر نے سن لی، تو کہا کہ ہاں، تم نے روایت صحیح سنی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت سنی تھی، وہ پوری روایت نقل کی یہاں پر. اس کا مضمون کیا ہے؟ تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جھاڑ پھونک تو کرنا چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو رقیہ کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک لطیف انداز میں انہوں نے اشارہ اس جانب کیا کہ بھئی نہ کرنا بہتر ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی رقیہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, نظر بد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, شیاطین ہیں ان کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, سحر ہے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اس کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نظر بد کی ایک حقیقت اپنی جگہ ہے, اور جنات کی بھی حقیقت اپنی جگہ ہے, شیاطین بھی انہی میں سے ہیں, سحر بھی ہوتا ہے, اور نظر بد انسانوں کی بھی ہوتی ہے شیاطین کی بھی ہوتی ہے. عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی انسان کی نظر لگ گئی, پتہ نہیں ہوتا, لیکن جنات کی بھی نظر لگتی ہے, جنات میں بھی عامل لوگ ہوتے ہیں. جو عامل اگر پیچھے پڑ جائیں تو پھر ان سے جان چھوڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے عام عاملوں کی جو ہے جان, ان کے علاج جو ہے نا پھر بے مؤثر نہیں ہوتے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ادھر یہ عامل صاحب علاج کر رہے ہیں, ادھر وہ عامل صاحب علاج کر رہے ہیں, دونوں کے علاج و معالجے میں جو ہے آدمی کی جان چلی جاتی. تو نظر بد کی ایک حقیقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق, نظر بد یہ حق ہے. اور ترمذی میں روایت ہے کہ کانا یتعبد من الجان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر بد سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ومن عین الانسان, اور یہ بھی انسانوں کی نظر بد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی اس کی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ. بلکہ کفار میں کچھ لوگ وہ تھے جو باضابطہ نظر لگانے کے لیے متعین تھے, جیسے ایک شخص تھا عامر, آگے کا نام یاد نہیں ہے لیکن ابتدائی نام ان کے والد کا نام کیا تھا ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ عامر نام کے کئی صحابہ بھی ہیں. تو وہ نظر باضابطہ نظر لگانے کے لیے یعنی وہ جانا جاتا تھا, اور اس کو باضابطہ بٹھا دیتے تھے ایک جگہ, اگر کسی کو نظر لگانا ہے تو کسی جگہ جو ہے نا بٹھا دیا اس کو, وہ گھورتا تھا تو گھورتے ہی جو ہے آدمی کا کام تمام ہو جاتا. تو ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سہل بن حنیف, وہ ایک نہا رہے تھے, غسل کر رہے تھے کہیں پر, تو وہ دیکھ لیا ان کے جسم کو, دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی کیا زبردست چمڑی ہے ان کی, اور کتنی زبردست جو ہے, ایسی چمڑی اور ایسی چکنی کھال میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. فوراً گر گئے وہ نیچے. ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر گئی تو حضور آئے, خود تشریف لائے, اس کے بعد لا کر آ کر ڈانٹا حضور نے کہ بھائی تم کسی کی جان لینے کے پیچھے کیوں پڑے ہو. اس کے بعد اچھا پھر اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس کی نظر لگتی تھی, اور آج بھی وہی طریقہ ہے عام طور پر, کیونکہ ہم کو تو پتہ نہیں ہوتا کس کی نظر لگی ہوئی ہے, اس کے وہ اندازہ ہو جاتا تھا, تو ان لوگوں کو اندازہ تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نظر بد لگی ہے, عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ اس کا وضو کروایا جاتا تھا, اس سے باضابطہ منہ ہاتھ دھوتا تھا, کلی کرتا تھا, ہاتھ ڈالتا تھا پانی میں, اور پھر اس کے جسم پر سے پانی بہایا جاتا تھا, حتیٰ کہ سطر سے بھی پانی بہا کر وہ پانی ٹب میں جمع کر کے یا کسی چیز میں جمع کر کے جس کو نظر لگ گئی اس کے اوپر بہا دیا جاتا تھا. تو حضور نے پھر ان کو وہی حکم دیا کہ فوراً یہ کرو. تو اس نے پورا وضو کیا, ہاتھ پیر دھوئے, منہ دھویا, سب کچھ کیا, اس کے بعد پانی لے کر جو ہے نا حضرت سہل بن حنیف پر جو ہے نا پانی بہایا تو فوراً افاقے میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اچھا اس طریقے کی علاج اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں نظر بد کے لگ جانے کے اور اس کے علاج کے. حضرت اسماء بنت عمیس خود فرماتی, صحابہ اکرام بھی بچھو کے ڈسنے کے ذریعے جو ہے نا رقیہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو پھر سورہ اخلاص اور معوذتین آپ دم کرتے رہے پانی میں نمک ڈال کر, تو افاقہ ہو گیا. اور بعض صحابیات جیسے حضرت اسماء بنت عمیس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ سانپ کے کاٹ لینے پر ہم جو ہے نا رقیہ کرتے ہیں تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو حضور نے فرمایا کہ کر سکتے ہو. بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم زمانے پہلے سے ہی ہم لوگ علاج و معالجہ کرتے ہیں سانپ کے ڈس لینے سے یا کسی اور چیز سے, تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, مسلم میں روایت ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی تمہارا جو رقیہ ہے وہ میرے سامنے پیش کرو. تو صحابی نے پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے تو تم کر سکتے ہو. تو بہرحال ایک تو نظر بد کا مسئلہ ہے, یہ حق ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات, نظر بد کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے. وہی فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے نابینا شخص کی بھی نظر لگ جاتی ہے, اور اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ توجہ سے ہوتی ہے. اگر کسی کے بارے میں توجہ کرتا ہے وہ کہ بھئی اگر نظر لگانا ہوتا ہے باضابطہ تو بالقصد اس کے بارے میں توجہ کرتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے اس کو. پھر تو فرماتے ہیں کہ انسان کی توجہ بھی نظر بد کا سبب ہو جاتی ہے. تو بڑی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی مانگنی چاہیے اس حوالے سے. علماء اس کو سمجھاتے ہیں ایک مثال سے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. انسان نے دیکھا اس کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہو گیا, بیمار ہو گیا, پڑ گیا, بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ نظر بد تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اگر تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو حضور نے فرمایا کہ وہ نظر بد ہے, اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ. تو اب سوال یہاں پر یہی ہے کہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر ہو یا کسی جانور کے اوپر. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کو لگے نظر تو کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے, جاندار کو بھی لگ سکتی ہے, بے جان کو بھی لگ جاتی ہے. یہ درختوں کو نظر لگ گئی، جانوروں کو نظر لگ گئی، کپڑوں کو نظر لگ گئی، چیزوں کو نظر لگ گئی، گاڑیوں کو نظر لگ گئی، سبھی چیزوں کو لگ جاتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ اس کا، یعنی جو محسوس چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے دائرے میں انسان کی نظر میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، جیسے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، پانی میں ڈبونے کی تاثیر ہے، پیاس میں بجھانے کی، پیاس بجھانے کی تاثیر ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نظر میں بھی ایک تاثیر رکھ دیتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. پھر وہ اس کی حصے مثالوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بعض سانپ وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کی آنکھ کسی آدمی کی آنکھ سے مل جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، دونوں کی نظریں مل گئیں. حدیثوں میں ہے یہ بات، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے. حتیٰ کہ بعض سانپوں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر عورت پریگننسی میں ہو تو ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، پھر اتنی تیز ہوتی ہے. تو ایک تو نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی ہے، یہ سامنے والے پر اتنی زیادہ اثر کر جاتی ہے. وہ اور بات سمجھانے کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جیسے ایک آدمی وہ ہے کہ جو کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو سامنے والے کے دل میں ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے، ماں باپ ہیں یا کوئی اور آدمی ہیں، تو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے، تو نظر ہی کا اثر ہے وہ. اور ایک غصے سے اگر نظر کوئی آدمی دیکھ رہا ہو تو دل میں غضب کے جذبات، نفرت کے جذبات، حسد کے جذبات، انتقام کے جذبات جو ہے نا آدمی کے پیدا ہونے لگتے ہیں. تو اسی طرح نظر کی بھی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. جیسے جانور ہیں، کسی انسان کو، شیر کسی کو گھور دے، آدمی ٹھہرے ٹھہرے کانپنا شروع کر دیتا، حالانکہ وہ گھور ہی رہا ہے، وہ اپنی جالیوں میں خود محفوظ ہے، ہم باہر ٹھہرے ہوئے بھی کانپنے لگتے ہیں اس کے قریب جا کر. تو اللہ پاک نے نظر میں اس طرح کی تاثیر رکھی ہے، اس کا ایک اثر اپنی جگہ ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ نظر جب لگتی ہے تو یہ ہر آدمی کی تاثیر میں، اثر میں الگ الگ قوت ہوتی ہے. پھر یعنی ہر آدمی کی نظر کا اثر یکساں نہیں ہوتا. ایک تو آدمی کے اعتبار سے اللہ پاک نے جس میں جتنی تاثیر رکھی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے پر بھی نظر جا کر لگے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ادھر سے تو نظر کے اثرات چلے گئے لیکن وہاں پر پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ آدمی اپنی حفاظت میں ہوتا ہے تو نظر اس پر اثر نہیں کرتی. پھر جیسے آدمی پہلے، جیسے کوئی آدمی ڈھال پہنا ہوا ہو، تیر اور تلوار کے نشان اس پر وار نہیں کرتے، اس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی تلوار کا وار ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتا ہے اور جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے جو اپنائے ہوئے، اختیار کیے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نظر کے اثرات سے محفوظ فرما دیتے ہیں. پھر تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ معوذتین پڑھتے تھے آپ، ہمیشہ تعلیم بھی دی ہے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال فرمایا کہ لا رقیت الا من عین، تو نظر سے جو ہے نا وہ رقیہ کرنا چاہیے. او حومتن، یا زہریلے جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا رقیہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر دو ہی چیزوں کی اللہ کے نبی نے تخصیص فرمائی کہ یعنی رقیہ جو ہوتا ہے، جھاڑ پونک جو ہوتی ہے، وہ نظر سے کرنا چاہیے جانوروں کے ڈسنے سے. حالانکہ سحر بھی جو ہے نا رقیہ سحر کا بھی ہوتا ہے، جنات کا بھی ہوتا ہے، شیاطین کا بھی ہوتا ہے، سبھی چیزوں سے ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں رقیہ کا جو اثر ہے نظر بد میں اور جانوروں کے ڈسنے میں، رقیہ جو کام کرتا ہے دوائیں اتنی کام نہیں کرتی. اور یہ چیز بڑی عجیب و غریب دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ جانوروں کے ڈس لینے میں رقیہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آپ اس سے علاج کریں گے تو فوراً افاقہ ہوتا ہے. نظر بد میں اگر آپ دم کریں گے، نظر بد کا علاج جب آپ کریں گے رقیہ کے ذریعے، تو فوراً اس سے افاقہ ہوتا ہے. آدمی دوائیں کھا لے، فلاں چیز، یعنی کوئی بھی چیز اپنا رہا ہے اسباب کے دائرے میں، تو اس کا اثر اتنی تیزی سے نہیں ہوتا جتنا ایک رقیہ کا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارہ فرمائی. اچھا، یہاں ایک بات یہ ذہن میں اور بھی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں بھی امت کے دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ کچھ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ بھی نظر وظر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، سحر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جنات و شیاطین کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ یہ دعا درود میں، رقیوں میں، جھاڑ پھونک میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ان ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر قدم کے لیے ایک جو ہے نا دعا چاہیے ہوتی ہے. نمازیں پڑھنے کے لیے بھی جو ہے نا لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ بھائی نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا تو اس لیے جو ہے نا کوئی وظیفہ دیجیے. بھائی فرض ادا نہیں ہو رہا تو وظیفہ کیا کریں گے؟ فرض نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق نہیں مل رہی، وظیفے کیا پڑھیں گے آپ؟ پھر وظیفہ تو بھی جو ہے نا آدھے پون گھنٹے کا ہوتا ہے، نماز تو 10 منٹ کی ہوتی، تو کیسے جو ہے نا وظیفوں کے ذریعے نماز کو قابو میں کریں گے؟ تو امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو حد درجہ جو ہے نا اس میں پڑ جاتا ہے، وہ ہر قدم پر، ہر عمل میں، ہر حرکت میں، ہر کام میں جو ہے نا ان کو دعائیں چاہیے، تعویذات چاہیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف بالکلیہ اس کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ احادیث سے، قرآن پاک کی آیتوں، بلکہ قرآن کی آیتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ سورہ ملک میں ہے نا، وہ یقاد الدین کفر الزرقن کبھی ابسارحم لما سمع الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یعنی یہ کفار یہ چاہتے تھے کہ آپ کو نظر لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جب بھائیوں کو بھیجا تھا حضرت یوسف کو بلا یعنی مصر کو جب بھیج رہے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب نے اپنے بھائیوں کو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، 11 بیٹے جب جا رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل مت ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو شہر کے اندر تاکہ لوگ دیکھیں تو تم کو نظر نہ لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی تھی کہ ایک ساتھ جانے میں نظر کا اندیشہ تھا۔ یعقوب نے بطور حکمت کے پہلے یہ اشارہ فرما دیا کہ الگ الگ چلے جاؤ منتشر ہو کر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی جب جائے قافلے کے ساتھ بھی تو آدمی بہت زیادہ قافلے کو لے کر ساتھ میں نہ جائیں، گھر کے افراد مل کر ایک ساتھ نہ نکلیں، متفرق ہو کر تھوڑا سا منتشر ہو کر نکلیں کہ لوگوں کی نظریں جو ہے نا ہم کو نظروں کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اعتدال اس کے اندر چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کا بہت سے لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ ان تمائمہ و طبیلت شرکن، حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ شرک ہے، حدیث پاک کا مفہوم اس طرح کے الفاظ ہیں قریب قریب۔ تو اس لیے امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل لیا اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو کفر اور شرک قرار دے دیتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن دوسری طرف جو ہے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے جو ہے نا دعائیں ملتی ہیں، قرآن آیات ملتی ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بالکل لیا جو ہے نا شرک قرار دیا جائے، کفر قرار دیا جائے، یا جو ہے نا غیر، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ آپ جب نے حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 شرطیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر 4 شرطیں اس کی ملتی ہیں کہ جھاڑ پھونک جو ہوتا ہے وہ 4 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، بنیادی طور پر اللہ کے علاوہ سے مدد، شہر میں ہوتا یہی ہے، شہر جو ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہوتا، یعنی کسی کو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بیماریوں میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، طبیعتوں کی خرابی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ شہر میں شیاطی ان سے استمداد ہوتا ہے، استمداد ہوتی ہے، شہر میں جنات کی پوجا ہوتی ہے، ان کی عبادت ہوتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شہر ہوتا ہے وہ اسی لیے ناجائز اور حرام ہے کہ شیاطی سے مدد لی جاتی ہے، اس میں ان کے تقاضے، ان کے شرطیں پوری کی جاتی ہیں۔ عامل حضرات جو ہے جو شہر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک ہے قرآنی علاج، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جو سحر قرآن و سنت کی نظر میں سحر ہوتا ہے اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، شیاطین کی بات مانی جاتی ہے، ان کی شرطیں پوری کی جاتی ہیں، تبھی جا کر وہ انسانوں کا کام کرتے ہیں، پھر ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ جنات اور شیاطین جو ہے نا مانگتے ہیں اپنے جانور، کبھی جانوروں کو مانگتے ہیں، کبھی خون کو مانگتے ہیں، کبھی ایسے کلمات کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ جن میں اللہ کے بجائے ان سے مدد مانگنے کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو کر کام کر دیتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر شکل کچھ بھی اختیار کر رہے ہیں لیکن پس پردہ ان سے جو ہے نا مدد مانگی جاتی ہے، ان کی عبادت کی ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو سجدہ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ صورت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ کی اجازت دی ہے ان میں سے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، اس میں نمبر ایک۔ نمبر دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو منتر پڑھ رہے ہیں یا جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس میں کفریہ شرکیہ الفاظ اس کے اندر نہ ہوں۔ اب یہ قریب قریب اسی کے یعنی استعانت ہی کے قریب قریب یہ چیز ہوتی ہے کہ کفریہ اور شرکیہ الفاظ اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے علاج کرنا یہ ضروری نہیں ہے، علاج کرنا بہتر ہے، لیکن دوسرے جو ہے نا ایسی عبارات ہوتی ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگائی ہے کہ ان کے یعنی علماء نے جو قید لگائی ہے وہ یہ ہے کہ کفریہ شرکیہ الفاظ اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان تعویذ کو، ان کلمات کو، اور پھر ان دو یعنی جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کو مؤثر نہ سمجھا جائے، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس کا تصور کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ، حدیثوں کے علاوہ، دعاؤں کے علاوہ جو کسی اور زبان میں آپ اگر کلمات پڑھ کے علاج و معالجہ کر رہے ہیں، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، تو اس میں ان کے معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ جن کلمات کے معنی معلوم نہیں ہیں ان کے ذریعے علاج و معالجہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کفر و شرک کے الفاظ پائے جاتے ہوں۔ تو یہ شرائط جو ہے نا علماء اکرام نے لکھے ہیں، تو اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ البتہ حدیث سے ایک ایسا رقیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رقیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے، وہی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ اس میں معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم یعنی جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں، کریں یا نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو جھاڑ پھونک ہے وہ پیش کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سجدتن قرحتن، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ذریعے کرو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان جو ہے نا ان کلمات کے ذریعے اس وقت جو ہے نا جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان جو ہے نا کیا کرتے تھے۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی اگرچہ کہ معلوم نہیں, حضور کو معلوم تھے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے. وہ ایک رقیہ ایسا ہے کہ جو معنی معلوم نہ ہوتے ہوئے اس کے ذریعے گنجائش ہے, لیکن اس کے علاوہ دیگر کلمات کے ذریعے جن کے معنی معلوم نہ ہو علاج اور معالجے کی جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں کفر کے, شرک کے, شیاطین وغیرہ سے استمداد کے معنی پائے جائیں. اور جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ان میں بھی یہی مضمون ہے کہ یا تو وہ کفر پر مبنی ہیں, شرک پر مبنی ہیں, استعانت بالغیر پر مبنی ہیں, اللہ کے علاوہ سے مدد چاہنے پر مبنی ہیں. کہ اللہ کے نبی نے جو شرک کہا ہے وہ اس لیے شرک کہا کہ زمانے جاہلیت میں جو رقیہ ہوتے تھے, جھاڑ پھونک ہوتے تھے, وہ اسی طرح کے ہوتے تھے, وہ کفریہ شرکی الفاظ پر مبنی ہوتے تھے, شیاطین سے اس میں مدد مانگی جاتی تھی, تو اس لیے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے بالکل لیا جو ہے نا اس کا انکار کر دینا یہ بالکل غلط ہے. تو خیر یہ دونوں روایات اپنی جگہ ہیں, ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. تو منع کرنے والی روایات جو ہے نا ان شرائط کے ساتھ ہیں کہ اگر کفر شرک استمداد بالغیر وغیرہ کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں یا پھر تعبید وغیرہ کو مؤثر بالذات سمجھا جاتا ہے تو پھر وہ منع ہیں اللہ کے نبی, اور جیسا زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا تو اس تناظر میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس کے ہٹ کر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تعویذ گلے میں ڈالنا, ہاتھ میں باندھنا, اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. تو خاص بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے دم کیا ہے تو ٹھیک ہے دم کرنے کی اجازت ہے, لیکن گلے میں باندھنے کی اجازت نہیں ہے, ہاتھوں میں پہننے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی اہلیہ حضرت زینب نے ایک مرتبہ ان کے گلے میں دیکھا کہ بھئی وہ دھاگا پہنی ہوئی تھی, وہ تو دھاگا پہنی ہوئی تھی, وہ دیکھ لیے, آئے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایک یہودیہ خاتون نے مجھے دیا ہے, یہ اس کے لیے حفاظت کے لیے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ شرک نکال دو اس کو, لیکن آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. لوگ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ باندھنا جائز ہی نہیں ہے, تو جواب یہ ہے کہ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں وضاحت فرمائی ہے کہ بھئی ان کا مسئلہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ غلط طریقے پر جو ہے وہ تعویذات وغیرہ کیا کرتے تھے. حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہودی کر رہے ہیں تو وہ خود کافر ہیں, وہ خود اسلام سے خارج ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ غیر اللہ سے استمداد وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں, زمانے جاہلیت میں جو عام طور پر رقیے ہوتے تھے, جو دم کیا جاتا تھا, جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا, تو وہ اسی نوعیت کا ہوتا تھا. تو اس پس منظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھنے سے منع فرمایا, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ جائز نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھلائے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. جب رات میں کوئی ڈر کے اٹھ جائے, ڈراؤنا خواب دیکھے, تو اس طرح کے یہ الفاظ جو ہے نا پڑھ لینا چاہیے. تو اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ, اعوذ باللہ من شر, یہ پڑھ لیں کم از کم. برا خواب نظر آ, کبھی شیاطین نظر آ گئے, کبھی کسی سے لڑائی وڑائی ہو رہی, کبھی جو ہے نا برے خواب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا کریں, تو ڈرنا نہیں چاہیے یہ خواب پڑھ. اگر یہ اعوذ باللہ من شر رہا, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چھوٹی سی دعا کو پڑھ لیتا ہے تو پھر خواب کی تعبیر سے اس کے برے اثرات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لینا چاہیے خواب کے شر سے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے تو میں, ہم لوگ بڑے تو یہ پڑھ لیا کرتے تھے, لیکن میرے بچے جو ہے نا یہ کلمہ سیکھے ہوئے نہیں تھے, ان کو یہ یاد نہیں تھی, تو اس لیے یہ کلمات میں نے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں, تو اس لیے صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بھئی یہ تعویذات وغیرہ باندھے جا سکتے ہیں, صحابہ نے باندھا بھی ہے. دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ, اور یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو خواتین ڈلیوری کے زمانے کے قریب ہوتی ہیں, ولادت کے زمانے کے قریب ہوتی تھیں, ان کو تعویذ دیا کرتے تھے باضابطہ پینے کے لیے, اور بعد میں یہ ہے کہ تعویذ دیا پانی یعنی باندھنے کے لیے بھی دیا کرتے تھے. تو اس تناظر میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے یہ چیز معمولات میں اور اعمال میں سے رہی ہے, تو اس لیے باندھنا بھی جائز ہے, دم کرنا بھی جائز ہے, پانی پر دم کر کے دینا بھی جائز ہے. اچھا, بعض لوگ پانی پر دم کرنے کے قائل نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی نے دم نہیں کیا ہے پانی پر, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ خود معوذتین پانی پر دم کرتی تھیں اور رکھ دیا کرتی تھیں. تو بہرحال علماء نے ہمارے جو یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں, جو ایسا نہیں ہے کہ یہ بے سند ہے, اس کی حقیقت ہے, نبی سے ثابت ہے, صحابہ اکرام سے ثابت ہے, اور زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم, میرے سامنے امتیں پیش کی گئی, فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرهط, تو نبی انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اس وقت گزرنے لگے, ان کے ساتھ جماعتیں بھی تھیں, ان کی قوم بھی تھی. تو فرماتے ہیں والنبی لیس معه احد, کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہوتا تھا, یہاں تک کہ ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے سے گزری, تو میں سمجھا کہ شاید یہ میں ہی ہوں. تو کہا گیا کہ آپ نہیں ہیں بلکہ حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے قوم ہیں. اس کے بعد حضور سے کہا گیا کہ ابھی آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں آسمان کو دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی چاروں طرف تو آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئے. تو اس وقت بتایا گیا کہ یہ آپ ہیں اور آپ کی امت ہیں. تو حضور دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. اور روایتوں میں دوسری روایتوں میں تفصیل بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت کی وجہ سے جو ہے نا خوش ہوئے, اور چاہتے بھی یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کل قیامت میں جو ہے نا وہ زیادہ ہو اور امتوں کے مقابلے میں. تو پھر فرمایا کہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهَا أُولَٰئِكَ 70,000 بِغَيْرِ حِسَابٍ, یہ جو لوگ ہیں جو آپ کی امت کے نظر آ رہے ہیں ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. تو صحابہ اکرام آپس میں یہی سمجھنے لگے کہ وہ ہم ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت میں ہم رہے, ہم ساتھ میں رہے ہیں, ایمان ہم لائے, مدد و نصرت ہم نے کی ہے, اتباع ہم نے کی ہے. لیکن پھر بعد میں خیال یہ ہوا کہ بھئی ہم تو زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے, کفر و شرک کا زمانہ دیکھا, پہلے کافر اور مشرک رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ ہوں. تو خیال یہ ہوا کہ شاید ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ابتدا ہی سے وہ مسلم رہے ہیں, مسلمان رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ہی میں سے ہو, بلکہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی صفات یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صفات یہاں پر ذکر فرمائی, الذین لا یسترقون, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اب یہاں پر دو مطلب ہیں اس کے, کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفریہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے. تو جو کفر اور شرکیہ جو ہے نا جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہیں تو وہ اس میں داخل ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کفریہ شرکیہ ہو تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے, تو ان کے لیے فضیلت کی کیا بات ہے. تو عام مومنین بھی جو ہے نا ظاہر سی بات اس سے بچنے والے ہیں, بچتے ہی ہیں, تو پھر یہ قید کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی صفات میں سے ایک صفات یہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے جھاڑ پھونک سے دور رہتے ہیں, مکمل طریقے پر احتیاط کرتے ہیں, اگرچہ کہ علاج کی گنجائش ہے, علاج و معالجے کی شریعت میں گنجائش ہے کہ آدمی علاج کرے نظر کا, سحر کا, جنات کا, شیاطین کا, لیکن مکمل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے احتیاط کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر یہ دیتے ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے. کیونکہ دنیا میں صبر ان کا رہا ہے ویسا, تو اس لیے اللہ پاک ان سے حساب ہی نہیں لیں گے, کیونکہ دنیا میں ان کی نظر اللہ کے علاوہ پر رہی نہیں. اگر رہی ہوتی تو پھر علاج کر لیتے پھر, لیکن وہاں علاج و معالجے پر نظر ہی نہیں رہی, اللہ کی ذات پر نظر رہی, تو اس لیے اللہ پاک جو ہے نا بغیر حساب کسی سے جنت میں داخلہ دے دیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ ولا یتطیرون, کہ وہ لوگ برفالی نہیں لیتے. برفالی کا مطلب یہی ہے کہ یعنی نحوست کا تصور, چیزوں کو منحوس سمجھنا, زمانے کو منحوس سمجھنا, دنوں کو منحوس سمجھنا, یا عورتوں کو منحوس, جانوروں کو منحوس, گھروں کو منحوس سمجھنا, یعنی بدفعلی کی بے شمار صورتیں ہیں جو پائی جاتی تھیں معاشرے میں. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی پائی جاتی ہیں. غیر مسلموں میں خاص طور پر بدفعلی کا تصور زیادہ ہوتا ہے. تو حضور نے دوسرا بس یہ بیان فرمایا کہ بدفعلی نہیں لیتے وہ, اور زمانے جاہلیت میں بدفعلی بہت چلتی تھی. اور عجیب, جیسے گھر سے باہر نکلے کوئی کام کرنا ہے تو پرندے اڑاتے, پرندہ دائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ بھائی ہاں کام ہمارا بن جائے گا تو کام کر لیتے, اگر بائیں طرف پڑ گیا تو سمجھتے کہ کام ہمارا نہیں بنے گا تو کام نہیں کرتے تھے. اس طرح تو ایسی شکلیں پائی جاتی تھیں. بعض بعض جانوروں کو منحوس سمجھتے تھے, جیسے الو کسی گھر پہ بیٹھ گیا تو سمجھتے کہ اب موت آنے والی ہے ہماری, کوا کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو موت آنے والی ہے, راستے میں سے بلی اگر سامنے سے گزر گئی تو سمجھو کہ کام اب بننے والا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں, اور آج بھی یہ ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہیں یہ چیزیں. ہر چھوٹی چیز سے جو ہے نا ایک بدشگونی لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ لا یتطیرون, یہ برفالی نہیں لیتے. اور ایسا مسلمانوں یہ خیالات شیطان لاتا ہے انسان کے دل میں, ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا پناہ یعنی تعوذ پڑھ لینا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور حدیث میں ہے کہ اگر ایسا خیال دل میں آ جائے تو آدمی تعوذ پڑھے اور اس کام کو کر دے جس کا نہ کرنے کا خیال دل میں آ رہا ہے, جس سے رکنے کا خیال آ رہا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ولا یکتبون, تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی داغنے کا علاج نہیں کرتے, یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, انشاء اللہ پھر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے.
یا اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بے عزتیوں اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنے سے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت فرمائیے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائیے۔ جنات شیاطین آصف نظر سحر، یا اللہ حاسدین کے حسد فتین کے فتن شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ادارے کی حفاظت فرمائیے، ادارے سے تعلق رکھنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ادارے کے ساتھ ادارے کے معاونین کی منتظمین کی ذمہ داروں کی، یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، جان میں مال میں صحت میں برکت عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔